السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکہ کے رکن کانگریس ایرک سولویل کی پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی سے اسلام آباد میں ملاقات. باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شمالی افغانستان میں طالبان نے بدھ کو دیر گئے کم از کم 17 مسافروں کو اغوا کر لیا ہے. بھارت کی ایک عدالت نے سن 2002 میں ریاست گجرات میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے ایک واقعے پر 24 ملزمان کو قصور وار قرار دیا ہے، جن میں 11 پر قتل کی فرد جرم عائد کی گئی ہے. اور اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ خاتون کو جس کے ہاتھ میں چاقو تھا اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب اس نے مغربی کنارے کی فوجی چوکی پر جمعرات کے روز ایک فوجی پر حملے کی کوشش کی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکی رکن کانگریس ایرک سولویل پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں وہ دو طرفہ تعلقات، افغانستان میں امن کی کوششوں اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکی رکن کانگریس ایرک سولویل نے جمعرات کو اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی سے ملاقات کی. وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تشویش کے معاملات پر ایک دوسرے کے نقطۂ نظر پر تبادلے کا سود مند موقع ملا. بیان کے مطابق طارق فاطمی نے رکن کانگریس ایرک سولویل کو پاکستانی سرزمین سے القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان اور حقانی نیٹ ورک سمیت دیگر دہشت گرد گروہوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا. ملاقات میں 21 مئی کو بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے میں افغان طالبان کے رہنما ملا منصور کی ہلاکت اور اس کے افغان مصالحتی عمل پر پڑنے والے اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بیان کے مطابق رکن کانگریس ایرک سولویل نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس دورے سے انہیں مختلف امور بشمول افغانستان میں امن و استحکام کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون سے متعلق آگاہی ملی. طارق فاطمی نے رکن کانگریس سے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ پارلیمانی وفود کے تبادلے اہم ہیں. امریکہ کے رکن کانگریس یہ دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب حال ہی میں پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے یہ بیانات سامنے آئے کہ بلوچستان میں ڈرون حملے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. واضح رہے کہ بعض امریکی اراکین کانگریس کی طرف سے حالیہ ہفتوں میں ایسے بیانات بھی سامنے آئے جن میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں تیز کرے. پاکستان کا موقف ہے کہ ملک میں تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی گئی. جمعرات کو بھی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے فارمیشن کمانڈروں کے ایک اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مسلح افواج کو دہشت گردوں کے خلاف نمایاں کامیابیاں ملی ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان افغانستان کی سرحد اور خم پر سیکیورٹی میں جو اضافہ کیا ہے اس کا مقصد جنگجوؤں کی آمد رفت کو روکنا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ سرحد پر مؤثر انتظامات انسدادی دہشت گردی کی کوششوں کا حصہ ہیں جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے اپنے شمال مغرب میں افغان سرحد پر تورخم کے مقام پر گزرگاہ کی سیکیورٹی کو سخت کر دیا ہے، جبکہ افغان حکومت کی طرف سے اس اقدام پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نفیس زکریا نے بتایا کہ تورخم سرحد پر سیکیورٹی بڑھائے جانے کا مقصد عسکریت پسندوں کی یہاں سے نقل و حرکت کو روکنا ہے جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے.
Effective border management is part of our counter-terrorism efforts, which is in the interest of both the countries.
ترجمان نے کہا کہ سرحد کی نگرانی کا مؤثر نظام انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا حصہ ہے جو کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. اس کے لیے افغان حکومت کا تعاون بہت اہم ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی میں نرمی سے متعلق تاحال افغان حکومت نے کوئی تجویز یا درخواست نہیں کی ہے۔ بدھ سے پاکستان نے تورخم سرحدی گزرگاہ کے ذریعے کسی بھی افغان شہری کو بغیر مستند سفری دستاویزات کے اپنے ہاں داخل نہ ہونے دینے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سرحدی گزرگاہ کو روزانہ 10,000 سے 20,000 کے لگ بھگ افراد استعمال کرتے ہیں، جن میں اکثریت سفری دستاویزات کے بغیر سفر کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اکثر عسکریت پسند عام شہریوں کے بھیس میں سرحد کے آر پار نقل و حرکت کے لیے اس گزرگاہ کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ اسی دوران ترجمان دفتر خارجہ نفیس زکریا نے بتایا کہ افغان حکومت پاکستان میں مقیم اپنے پناہ گزین باشندوں کی وطن واپسی کی تاریخ میں مزید توسیع کی خواہاں ہے، جس پر فی الوقت غور کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق تقریباً 15,00,000 افغان پناہ گزین باقاعدہ اندراج کے ساتھ پاکستان میں مقیم ہیں، جبکہ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اتنی ہی تعداد میں افغان باشندے بغیر اندراج کے ملک کے مختلف حصوں میں قیام پذیر ہیں۔ گزشتہ سال 50,000 سے زائد افغان پناہ گزین رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس چلے گئے تھے، جبکہ سن 2002 سے 2015 تک رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کی تعداد 39,00,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے علاوہ صوبے خیبر پختونخوا میں آنے والے طاقتور طوفان باد و بارہ میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاوہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بدھ کی شام طوفان کے باعث پیش آنے والے حادثات میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں لگ بھگ 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی آندھی سے کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، دیوقامت سائن بورڈز گر گئے اور بعض جگہوں پر مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ وفاقی دارالحکومت کی ایک کچی بستی میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون اور بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ درخت گرنے سے کئی سڑکوں پر آمد و رفت بھی بری طرح متاثر رہی، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث راولپنڈی اور اسلام آباد کے کئی علاقوں میں بدھ کی شام ہی سے بجلی منقطع ہو گئی، جو جمعرات کی دوپہر تک بحال ہونا شروع ہوئی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے باعث بدھ کی شام بعض پروازوں کا رخ لاہور اور کراچی کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ جڑواں شہروں کے سنگم پر واقع سبزی منڈی میں آندھی سے بجلی کے تار ٹوٹ کر زمین پر گرے اور یہاں آگ بھڑک اٹھی، جس پر کچھ دیر بعد قابو پا لیا گیا۔ کئی علاقوں میں آندھی کے باعث درخت اور کھمبے گر گئے اور ان کی زد میں یہاں کھڑی گاڑیاں بھی آ گئیں اور شہریوں کو مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ دونوں شہروں کے مابین چلنے والی میٹرو بس سروس کے کئی اسٹیشنز کے شیشے بھی آندھی کے باعث ٹوٹ گئے اور یہ سروس عارضی طور پر معطل کرنا پڑی۔ طوفانی ہواؤں نے خیبر پختونخوا میں بھی معمولات زندگی متاثر کیے اور یہاں سے بھی کم از کم 5 افراد کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق پشاور، نوشہرہ اور چارسدہ میں کئی مقامات پر گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، جبکہ کوہاٹ میں بھی طوفان سے خاصا نقصان ہوا۔ محکمہ موسمیات کے سابق سربراہ اور موسمیاتی امور کے ماہر ڈاکٹر قمر زمان چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے طوفانوں کی پیش کی اطلاع دینے کے لیے جدید نظام کی ضرورت ہے۔
طرح کے جو ایونٹ خاص طور پہ یہ جو ڈسٹ سٹارم کے ہیں، ان کی پریڈکٹ اور ارلی وارننگ اتنی آسان تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ارلی وارننگ سسٹم جو ہیں ان کو زیادہ مزید فعال بنایا جائے، اور اس کے نہ صرف ارلی وارننگ سسٹم بلکہ ان کی کمیونیکیشن، کیونکہ اس کے اندر جو وارننگ ٹائم ہے وہ ہمیشہ بہت کم ہوگا۔ ایٹ لیسٹ جس جگہ پہ یہ، اگر اس کی مانیٹرنگ کا سسٹم پراپر ہو، تو جس جگہ پہ اگر یہ ایک جگہ پہ انیشیٹ ہو گیا ہے اور اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو کم از کم دوسری کمیونٹیز جو ہیں جہاں پر کوئی آدھے گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد وہ جا کے افیکٹ کرے گا، ان کو پہلے وارن کیا جائے تاکہ وہ ضروری تدابیر اختیار کر سکیں۔
پاکستان کو حالیہ برسوں میں غیر معمولی موسمیاتی تغیرات کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے غیر معمولی بارشوں کے باعث سیلابوں نے اس ملک کے وسیع رقبے کو متاثر کیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
شمالی افغانستان میں طالبان نے بدھ کو دیر گئے کم از کم 17 مسافروں کو اغوا کر لیا ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان ذبیع اللہ امانی نے بتایا کہ یہ مسافر جو بلقاب ضلع کے شہری تھے، صوبائی دارالحکومت سرے پل جا رہے تھے جب طالبان نے انہیں یرغمال بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی قبائلی لیڈر ان افراد کی رہائی کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران طالبان کی طرف سے اغوا کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تقریباً 200 مسافروں کو اس ہفتے کے شروع میں شمالی قندس کی ایک شاہراہ پر اغوا کیا گیا تھا جہاں باغیوں نے اپنی ایک چوکی قائم کر رکھی تھی۔ بھارت کی ایک عدالت نے سن 2002 میں ریاست گجرات میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے ایک واقعے پر 24 ملزمان کو قصور وار قرار دے دیا ہے، جن میں 11 پر قتل کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج پی بی ڈیسائی نے جمعرات کو کہا کہ ان کی سزاؤں کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا جن پر قتل کا قصور وار قرار دیا گیا ہے اور انہیں موت کی سزا ہو سکتی ہے۔ گجرات کے مرکزی شہر احمد آباد میں مشتعل ہندو ہجوم نے گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھس کر 69 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن میں سابق قانون ساز احسان جعفری بھی شامل تھے۔ جج نے دیگر 36 ملزمان کو احمد آباد میں ہوئے فساد کے الزامات سے بری کر دیا۔ 14 سال قبل ہندو قوم پرستوں کو لے جانے والی ریل گاڑی کو نظر آتش کیا گیا تھا، جس کا الزام مسلمان انتہا پسندوں پر عائد کیا گیا تھا۔ اس واقعے میں 59 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کے ایک ہی روز بعد گجرات میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے اور 3 ماہ تک جاری ہونے والے کشت و خون کے دوران 1000 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ احمد آباد کی عدالت میں جمعرات کو ہونے والی اس پیش رفت پر وہاں موجود متاثرین اور لواحقین نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جج کا شکریہ ادا کیا۔ صومالیہ کے دارالحکومت میں عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ایک بڑے ہوٹل پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 10 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ زیادہ تر اموات ایک کار بم دھماکے سے ہوئیں، جو موگادیشو کے ایمبیسیڈر ہوٹل کے باہر اس وقت ہوا جب لوگ شام کی نماز ادا کر رہے تھے۔ صومالی قانون ساز محمد اسماعیل شوریا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملے میں پارلیمنٹ کے 2 ارکان عبداللہ جامع کابو وین اور محمد گورے مارے گئے۔ ایک تیسرے قانون ساز عبداللہ ہاشی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ اس کے چند گھنٹے بعد ہوا جب صومالی عہدیداروں نے اعلان کیا کہ الشباب جنگجو گروپ کا چوٹی کا ایک کمانڈر رات کو دیر گئے فوجی کاروائی میں مارا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ ایک خاتون کو جس کے ہاتھ میں چاقو تھا اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب اس نے مغربی کنارے کی فوجی چوکی پر جمعرات کے روز ایک حملے کی کوشش کی۔ ایک گاؤں انادبا کے نزدیک فوجی چوکی پر حملہ آور نے ایک فوجی کو چھرا گھونپنے کی کوشش کی تو فوری کاروائی کرتے ہوئے فوجیوں نے اسے گولی مار دی، جس سے وہ جاں بحق ہو گئی۔ اکتوبر کے مہینے سے اب تک اس طرح کے واقعات میں 206 فلسطینی اور 28 اسرائیلی موت کے منہ میں جا چکے ہیں اور حالیہ واقعہ تازہ ترین ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں بدھ کے روز ایک فائرنگ کے بعد عارضی طور پر اسے بند کر دیا گیا، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے بدھ کے روز ایلکارتھ انڈیانا کا دورہ کیا، جس کا مقصد اوباما کے بقول ریپبلکن جماعت کے اس وہم کو ختم کرنا ہے کہ ان کی پالیسیاں ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
وسط مغربی ریاست انڈیانا وہ پہلی جگہ ہے جہاں سن 2009 میں مسٹر اوباما نے صدر کی حیثیت سے اپنا پہلا دورہ کیا تھا۔ اس وقت الکارٹ میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 20% تھی، اب یہ کم ہو کر 4% تک آ گئی ہے۔ صدر باراک اوباما نے اس کا کریڈٹ، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، ان کی انتظامیہ اور کانگریس کی جانب سے تیز فہم فیصلوں کو جاتا ہے جو انہوں نے ملک بھر میں روزگار پیدا کرنے کے لیے کیے ہیں۔ مسٹر اوباما نے ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ وہ ان سیاستدانوں سے ہوشیار رہیں جو ووٹ جیتنے کے لیے ملک کے اقتصادی مستقبل سے متعلق مایوس کن باتیں کرتے ہیں۔
And instead of telling you what they're for, they've defined their economic agenda by what they're against, and that's mainly being against me.
صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ بجائے آپ کو یہ بتانے کے کہ وہ کس کے لیے کام کریں گے، انہوں نے اقتصادی ایجنڈے کی تشریح کی ہے جس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر میرے خلاف ہیں۔
And their basic message is anti-government, anti-immigrant, anti-trade. And let's face it, it's anti-change.
When you look at it,
ان کا بنیادی پیغام حکومت مخالف، تارکین وطن مخالف اور تجارت کے مخالف ہے، اور یہ سب تبدیلی کے مخالف ہیں۔ بدھ کے روز بعد میں الکارڈ کی ایک ٹاؤن ہال میٹنگ پی بی ایس ٹیلی ویژن کے نیوز آور پر نشر کی گئی، جس میں صدر نے کہا کہ یہ دیکھنا مشکل ہے کہ کس طرح دیگر ریپبلکن ایسی تجاویز کی حمایت کرتے ہیں، جیسا کہ وال اسٹریٹ پر ضابطوں میں نرمی کرنا اور امیروں کے لیے ٹیکس میں کٹوتی سے متوسط طبقے کو فائدہ ہوگا.
The government, as a proportion of our overall economy, is actually smaller now under my presidency than it was.
پی بی ایس پر بھی صدر براک اوباما نے ہلری کلنٹن یا برنی سینڈرز کی بطور صدارتی امیدوار حمایت سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں وسیع تناظر میں ان کے مقاصد پورے کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. مسٹر اوباما نے کہا کہ ان کی جماعت کو غالباً ایک بہتر شعور ہوگا کہ آئندہ منگل کے روز نیو جرسی اور کیلیفورنیا میں پرائمری انتخابات کے بعد آخر کار کون نامزد ہوگا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی شہر لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں بدھ کے روز ایک فائرنگ کے بعد اسے عارضی طور پر بند کر دیا گیا جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے. یو ایل سی اے کے ایک طالب علم جیسن نادری نے بتایا.
You know, to be honest with you, it's so surprising. You know, you wouldn't expect something like this here. You see it every day on the news and you just see it in different places.
یہ طالب علم کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، آپ سے سچی بات کہوں کہ یہ بہت حیران کن ہے. آپ ایسی کسی چیز کی یہاں توقع نہیں کرتے. آپ ہر روز خبروں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ بہت خوفناک ہے، لیکن یہاں پر یہ ہونا ایک پاگل پن ہے. قانون نافذ کرنے والے ایک عہدیدار نے لاس اینجلس ٹائمز کو بتایا کہ مرنے والوں کے بظاہر شناخت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرد پروفیسر کو ایک نوجوان نے، جو طالب علم ہو سکتا ہے، گولی مار دی اور اس کے بعد اپنے اوپر گولی چلا لی. یہ شوٹنگ کیمپس کی انجینئرنگ کی عمارت میں ہوئی. لاس اینجلس محکمہ پولیس کے سربراہ چارلی بیک نے بتایا ہے کہ شوٹنگ کا یہ واقعہ دراصل قتل خودکشی کا معاملہ تھا. انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دونوں جوان مرد تھے. شام کے دارالحکومت کے مضافات میں ایک محصور علاقے داریہ میں سن 2012 کے بعد پہلی مرتبہ امدادی اشیاء کا قافلہ بدھ کو پہنچا، لیکن ان اشیاء میں خوراک شامل نہیں ہے. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق اس علاقے میں 4,000 to 8,000 افراد موجود ہیں جو سرکاری فورسز کے گھیرے کی وجہ سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ، بین الاقوامی ریڈ کراس اور سینئر عرب ہلال احمر نے امدادی سامان کا قافلہ داریہ کے لیے بھیجا تھا اور اس میں ادویہ، غذائیت کے لیے اور بچوں کی اشیاء اور ویکسین شامل ہے. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا جمعے کو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں شام کے محصور علاقوں میں فضا سے امداد گرانے کے امکانات پر بات چیت کی جائے گی. اقوام متحدہ کے لیے برطانوی سفیر میتھیو ریکرافٹ کا کہنا ہے کہ داریہ میں بھیجی گئی امداد ناکافی ہے اور بہت تاخیر سے پہنچی ہے، اور ان کے ملک وفد سلامتی کونسل کے اجلاس میں فضا سے امداد گرانے کے امکانات کو اجاگر کرے گا. تاہم روسی سفیر ویتالی چیرکن کا خیال ہے کہ فضا سے امدادی اشیاء گرانا عملی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور زمینی راستوں سے ہی امدادی اشیاء کی فراہمی کو موقع دیا جانا چاہیے. امریکہ میں کم عمر اور نوجوان خواتین کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. جمعرات کو سرکاری طور پر جاری ہونے والے نئے اعداد و شمار کے مطابق سن 2015 میں کم عمر خواتین، جن کی عمر 20 to 29 کے درمیان ہے، ان کے ہاں ریکارڈ حد تک کم بچے پیدا ہوئے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جرمن قانون سازوں نے پہلی عالمی جنگ میں عثمانی ترکوں کے ہاتھوں آرمینیائی باشندوں کے قتل عام کو جمعرات کے روز ایک قرارداد میں نسل کشی قرار دے دیا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے انتباہ کیا تھا کہ اگر یہ قرارداد منظور کی گئی تو یہ ترکی اور جرمنی کے درمیان سفارتی، اقتصادی، تجارتی، سیاسی اور فوجی تعلقات کو نقصان پہنچائے گی. آرمینیا کا کہنا ہے کہ 1915 to 1917 کے درمیان 15 lakh آرمینیائی قتل کیے گئے. ترکی نے اعتراف کیا کہ سینکڑوں ہزاروں آرمینیائی فوت ہوئے، لیکن اس سے انکار کیا کہ یہ قتل عام نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے. جرمنی ان 20 ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن ہلاکتوں کو نسل کشی قرار دیتے ہیں. ترکی اور جرمنی کے قریبی اقتصادی اور سیاسی رابطے ہیں اور یورپی یونین کے ملکوں میں داخل ہونے والے تارکین وطن کو روکنے کے لیے برلن انقرہ پر انحصار کر رہا ہے۔ استنبول سے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
ترک وزیراعظم بن علی یلدرم نے بدھ کے روز جرمنی کی پارلیمنٹ میں ایک تحریک پر ووٹنگ کی مذمت کی جس میں ترکی کے عثمانیہ حکمرانوں پر 1915 میں اپنی ارمینیائی اقلیت کے قتل عام کا الزام لگایا گیا ہے۔ ترک وزیراعظم کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹنگ بہت نامعقول اور مضحکہ خیز ہے اور یہ کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ ان عام سے واقعات میں سے ایک ہیں جو 1915 میں کسی بھی ملک میں پہلی جنگ عظیم جیسے حالات میں پیش آ سکتے تھے۔ وزیراعظم یلدرم کا یہ انتباہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے اس سے بھی سخت الفاظ کے بعد سامنے آیا ہے جنہوں نے منگل کے روز سنگین ردعمل کی دھمکی دی تھی۔ انکرا شد و مت سے یہ کہتا ہے کہ 1915 کے قتل عام میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ ایک خانہ جنگی کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے۔ 20 سے زیادہ ملک جن میں کئی یورپی ممالک شامل ہیں اس قتل عام کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن استنبول کی سلیمان شاہ یونیورسٹی میں سیاسی امور کے ایک ماہر چنگیز اختر کہتے ہیں کہ ان دھمکیوں کے باوجود اس کے کچھ دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔
There is a tough rhetoric on the Turkish side, but I frankly don't expect a spectacular reaction.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کی جانب سے سخت لب و لہجے میں بیان بازی کی جا رہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں انکرہ کی جانب سے کسی بڑے رد عمل کی توقع نہیں کرتا۔ یہ الفاظ تھے چنگیز اختر کے۔ کچھ لوگ جرمن پارلیمنٹ میں تحریک منظور ہونے کی صورت میں دو طرفہ تعلقات میں کم نوعیت کے طویل مدتی نقصان کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ عام طور پر یہ پیش کی جاتی ہے کہ جرمنی واضح طور پر ترکی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ترک اخبار، کم حریت اور المونیٹر ویب سائٹ پر سفارتی موضوعات کے کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ برلن کو سزا دینے کے حوالے سے انکرہ کے پاس انتخاب بہت کم ہے۔
It's not as if Turkey can sever diplomatic ties with Germany, given the 3 million Turks living in Germany. It can't take sanctions.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی میں رہنے والے 30 لاکھ ترکوں کے پیش نظر ترکی جرمنی کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کشیدہ نہیں کر سکتا۔ وہ جرمن کمپنیوں کے خلاف پابندیاں نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ جرمنی کی بہت سے کمپنیوں میں ترک عنصر موجود ہے جو ترکی کے اندر سے کام کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے سمی ادیس کے۔ انکرہ کا خیال ہے کہ یورپ پر اس کے سفارتی اثر و رسوخ کی سب سے اہم وجہ یورپی یونین کے ساتھ پناہ گزینوں سے متعلق حال ہی میں طے پانے والا وہ معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں ترکی سے یونان داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد میں ایک نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ خاص طور پر جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جو جرمنی میں تارکین وطن کا داخلہ رونے کے سلسلے میں پریشان ہیں۔ کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر انکرہ اس معاہدے کو خطرے میں ڈالنے سے احتراز کرے گا۔
Well, Germany depends on the migrant deal and Turkey has been using this as a kind of stick, you know, if you don't honor your side, we won't honor our side.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی تارکین وطن سے متعلق معاہدے پر انحصار کرتا ہے۔ ترکی اس معاہدے کو ایک طرح سے لاٹھی کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنی جانب سے اس کا احترام نہیں کریں گے تو ہماری طرف سے بھی نہیں ہوگا۔ لیکن تارکین وطن کا مسئلہ صرف یک طرفہ مسئلہ نہیں، ترکی کو بھی اس مسئلے کا سامنا ہے اور چاہے وہ پسند کریں یا نہ کریں وہ اس مسئلے پر یورپ کے ساتھ ایک قسم کا بندوبست رکھے گا۔ یہ الفاظ تھے سمی ادیس کے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ امکان موجود ہے کہ انکرہ کو تارکین وطن کے معاہدے کے باعث جو اثر و رسوخ حاصل ہے وہ اسے محض برلن کو سزا دینے کے لیے استعمال کرے گا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ معاہدے کو ایک زیادہ اہم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے گا اور وہ ہے اس چیز کو یقینی بنانا کہ یورپی یونین ترک شہریوں کے لیے ویزے کے بغیر سفر کی اجازت سے متعلق اپنا وعدہ پورا کرے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
میری کامیابی محض خوش قسمتی ہے. اکشے کمار. تفصیلات فکر و فن.
آکاش سے ہم آئے تن من کے ہم ہیں سچے, مرتی ہے ہم پہ لڑکیاں بوڑھے اور بچے. اور نہ ہم امیتابھ نہ دلیپ کمار نہ کسی ہیرو کے بچے, ہم ہیں سیدھے سادھے اکشے اکشے, ہم ہیں سیدھے سادھے اکشے.
اکشے کمار, جنہوں نے جنوری سن 2016 کو بالی ووڈ میں اپنے 25 سال مکمل کیے ہیں, کہتے ہیں کہ انہیں جو بھی شہرت اور کامیابی ملی ہے وہ محض ان کی خوش قسمتی ہے. بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس نے جب اکشے کمار سے پوچھا کہ وہ اپنے 25 سالہ کریئر کو کیسے دیکھتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں 60-70% ان کی لک ہے.
گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ, گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ.
وہ کہتی ہیں کہ بے شک سخت محنت ہی انسان کو کامیابی کے راستے پر آگے تک لے جاتی ہے, لیکن اس میں اگر خوش قسمتی کا دخل نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
میرا دل جس دل پہ فدا ہے, میرا دل جس دل پہ فدا ہے, ایک دل ربا ہے, ایک دل ربا ہے, ہاں دل ربا ہے, ایک دل ربا ہے. میری الفت میری وفا ہے, میری الفت میری وفا ہے, وہ دل ربا ہے, وہ دل ربا.
کھلاڑی اکشے کمار نے اخبار کو بتایا کہ وہ جب بھی اسٹوڈیو جاتے ہیں تو ہمیشہ باہر لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک لمبی قطار دیکھتے ہیں جو بالی ووڈ میں قسمت آزمائی کر رہے ہوتے ہیں. اکشے کہتے ہیں کہ جب میں ان کی پروفائلز دیکھتا ہوں تو ان کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آتی. تب میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی خوبیوں کے باوجود بھی گزشتہ 8-10 سالوں سے لائن میں لگے ہیں. تو تب میں سوچتا ہوں کہ یہ محض لک ہے جو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے, ورنہ ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں.
دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ضرور ہے لیکن کسی نے دیکھی نہیں, بھوتوں کا سنسار, سچا والا پیار اور بہتر سنگھ کی رفتار.
سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میں کھلاڑی تو اناڑی, میں اناڑی تو کھلاڑی,
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے, یا فرانس میں کتنا ہے, یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
اور آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے نعمان چانڈیا نام کے ایک شخص کو توہین مذہب کے 2013 کے ایک مقدمے میں موت کی سزا سنائی ہے. اسلام آباد سے یہ ہے محمد جلیل کی رپورٹ.
صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع مظفر گڑھ کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں ملوث ایک شخص کو موت کی سزا سنائی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نوید احمد نے 24 سالہ نعمان چندیا پر 2,00,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے. پولیس کے مطابق 2011 میں مظفر گڑھ کے سٹی پولیس اسٹیشن میں ایک شخص اظہر فاروقی نے مہر حسین کے خلاف نعمان چندیا کو موبائل فون کے ذریعے توہین آمیز پیغام بھیجنے کا الزام عائد کرتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی تھی. مظفر گڑھ کے اسسٹنٹ پراسیکیوٹر محمد فاروق نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بعد ازاں پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ توہین مذہب کا پیغام مہر حسین نے نہیں بلکہ نعمان چندیا نے اس کی سم کو اپنے فون میں ڈال کر اپنے ہی نمبر پر بھیجا. محمد فاروق نے کہا کہ ملزم نعمان چندیا کے خلاف پیش کی گئی تکنیکی شہادت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ توہین آمیز پیغام اسی نے بھیجے تھے.
انویسٹیگیشن اس میں آئیو تھا, اس نے جب انویسٹیگیٹ کیا اس میں ڈاٹا ان کے ذہن میں کہ جو موبائل آیا ان کا نا ڈیٹا بھی لے لیا جائے. جب ڈیٹا لیا کال ڈیٹا تو اس میں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ سیم تو ایکیوز شرما کوئی اور تھا, مہر تھا مہر حسین بدو, اس کا جو ہے نا وہ اس پہ ایلیگیشن تھا. تو جب انہوں نے کال ڈیٹا لیا تو سیم اس کی آ رہی تھی اور موبائل ای ایم آئی نمبر جو ہے نا وہ اس کے موبائل کا آ رہا تھا. پھر ان کو سمجھ آئی کہ ایکچولی یہ ہے سارا کچھ کرنے والا.
نعمان چندیا اپنی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے. پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور اکثر ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں توہین مذہب کے ملزم کو قانون کی گرفت میں جانے سے پہلے ہی مشتعل لوگ بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں, جبکہ کئی ایک واقعات میں ان مقدمات میں ملزموں کو اپنے دفاع کے لیے وکیل کی سہولت کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض حلقوں کا موقف ہے کہ اکثر لوگ اپنے ذاتی انعت کے پیش نظر اس قانون کا دوسروں کے خلاف غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, لہٰذا اس بارے میں قانون میں ترمیم پر غور کیا جانا چاہیے. تاہم اس ضمن میں کوئی سنجیدہ کوشش سامنے نہیں آئی ہے. 1980 میں بننے والے اس قانون کے تحت اب تک متعدد افراد کو توہین مذہب کے جرم میں ذیلی عدالتیں موت کی سزا سنا چکی ہیں. تاہم اب تک کسی بھی مجرم کی سزا پر عمل درآمد نہیں کیا گیا کیونکہ ان کو دی گئی موت کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں اعلی عدالتوں میں زیر التوا ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی شرح اس قدر زیادہ ہے کہ جو 21ویں صدی کے آغاز سے نہیں دیکھی گئی. ان تارکین وطن کی قابل ذکر تعداد کا تعلق لاطینی امریکہ کے بجائے ایشیا سے ہے. سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز کی طرف سے تیار کردہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 30,00,000 سے زائد تارکین وطن سن 2014 سے سن 2015 کے دوران قانونی طریقے سے امریکہ آئے, جو کہ اس سے گزشتہ 2 سالوں کی امریکہ آنے والوں کی شرح میں 39% زیادہ ہے. اس جائزے میں ان تمام امور کو شامل کیا گیا جن کے تحت امریکہ آنے اور یہاں سے جانے والوں کے علاوہ یہاں کا طویل المدت ویزا رکھنے والوں کو شمار کیا جاتا ہے. یہ نیا جائزہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو وہ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کروائیں گے۔ سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ تارکین وطن کی اتنی بڑی تعداد میں امریکہ کا رخ کرنے میں یہاں کی صحت مند اقتصادیات، امیگریشن قوانین کے نفاذ میں کمی جیسے عوامل کے علاوہ قانونی طریقے سے امریکی امیگریشن نظام کی نوعیت، جس کے تحت طلبہ اور روزگار کے لیے آنے والوں کو طویل المدت ویزے کا اجرا کیا جاتا ہے، شامل ہیں۔ سینٹر نے امریکی حکومت کی طرف سے ماہانہ بنیادوں پر آبادی کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا اور لاطینی امریکہ سے آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافے سے ہوا ہے، اس میں میکسیکو شامل نہیں ہے۔ دنیا بھر میں لگ بھگ 6 کروڑ پناہ گزین ہیں، وہ لوگ جو تنازعوں، زور و ستم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اپنے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ایک نئے مطالعاتی جائزے کے مطابق انسانی ہمدردی کے ایسے بحران صحت کی ایسی ہنگامی صورتحال کو جنم دے چکے ہیں جس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اس تحقیقی جائزے میں کہا گیا ہے کہ بہت سے پناہ گزینوں کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بحران کے زمانے میں انہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جان ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ کا اندازہ ہے کہ نقل مکانی کرنے والوں میں سے کم از کم 28 لاکھ لوگوں کو ہر سال سرجری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس تحقیقی جائزے کے لیڈر ایڈم کشنر کی وضاحت کرتے ہیں کہ سرجری کی ضرورت کو کیوں نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرجری کو در حقیقت صحت عامہ یا عالمی صحت کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں اس پہلو کو قدرے اجاگر کرنے کے لیے کچھ کوششیں ہوئی ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صحت کی ضرورت کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ان میں سرجیکل عنصر بھی شامل ہے۔ اس مطالعاتی جائزے کا مقصد درحقیقت اسی پہلو کو اجاگر کرنا تھا۔ ڈاکٹر ایڈم کشنر کہتے ہیں کہ اس چیز کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ بہت سے پناہ گزینوں کو بنیادی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔
Things like cesarean section, hernia repairs, appendicitis, also fractures and broken bones.
مثلا بچے کے آپریشن کے ذریعے پیدائش، ہرنیا کا نقص، اپینڈیسائٹس، اسی طرح ہڈیوں کا فریکچر یا ٹوٹنا وغیرہ۔ ہم یہاں پیچیدہ ٹرانسپلانٹس یا دل کی سرجری کی بات نہیں کر رہے، یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ جب کوئی بچہ درخت سے گر جاتا ہے اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس کی ٹانگ کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اسے یا تو لکڑی کی کھپچی سے سہارا دے دیا جاتا ہے یا پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا آخر کار انجام معذوری کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ سادہ سے جلنے یا کٹ لگ جانے کے علاج کے لیے بھی ٹانکوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کشنر کہتے ہیں کہ اگر کوئی فوری بحران نہ ہو تو بھی ترقی پذیر ملکوں میں بہت سو کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔
We've done studies in the past in places like Sierra Leone and Nepal and Rwanda, looking at the baseline needs of the population.
ہم ماضی میں سیرا لیون، نیپال اور روانڈا جیسے مقامات پر آبادی کی بنیادی ضروریات کے بارے میں تحقیق کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر سیرا لیون میں ایبولا وائرس کے پھیلنے سے قبل 25% آبادی نے یہ بتایا کہ انہیں کسی قسم کی سرجری کی ضرورت تھی، اور یہی صورتحال صومالیہ اور غالباً شمالی کینیا اور ایتھوپیا کے کچھ حصوں میں تھی۔ اور اس لیے اگر آپ ان حالات میں وہاں پناہ گزینوں اور نقل مکانی کرنے والوں کو بھی وہاں لے آئیں تو اس سے بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ حاملہ خواتین میں سے 15% ایسی پیچیدگیوں کا شکار ہوں گی جن میں سرجری درکار ہوتی ہے، مثلا بچے کی پیدائش میں تاخیر اور رحم کے اندر بچے کی غلط جگہ پر موجودگی۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ ماں بننے کی عمر کی پناہ گزین خواتینوں میں سے 6 سے 14% حاملہ ہوتی ہیں۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ قانونی دستاویزات کی کمی، سرجری کے بہت زیادہ اخراجات اور کمزور انفراسٹرکچر کی وجہ سے بھی سرجری نہیں کی جا رہی۔
I think a lot of people look at surgery and think, oh, that's really expensive, or it's kind of the elective stuff that's not needed.
میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو جب سرجری کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو واقعی بہت مہنگی ہے، یا یہ تو ایک اضافی معاملہ ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صرف کم از کم بنیادی معیار کو سامنے رکھیں تو آپ ایک ایسے بچے کو ذہن میں لائیں جسے اپینڈیسائٹس، یا ایک ایسا نابالغ شخص جو ہرنیا میں مبتلا ہے، اگر آپ اس ہرنیا کی سرجری کر دیں تو ان کی آنتیں اس میں نہیں پھنسیں گی، اور وہ اس مرض کے باعث لقمہ اجل نہیں بنیں گے، وہ کام کرنے کے قابل رہیں گے، تو اس کا معاشی فائدہ بھی ہے۔ تو پھر کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟
It is a daunting question. There is a lot of healthcare being given. And so working with governments...
یہ ایک بہت پریشان کن سوال ہے۔ صحت کی بہت سی دیکھ بھال فراہم کی جا رہی ہے، اور اس لیے حکومتوں، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایم ایس ایف جیسے گروپس کو یہ جاننے کی غرض سے کہ سرجری کا ایک بوجھ موجود ہے، اور یہ کہ اس قسم کی معاملت کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یا اسے انجام دینے کی کوشش کرتے ہوئے اس مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ ایک سب سے پہلا مسئلہ درحقیقت یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ مسئلہ واقعی موجود ہے اور ہمیں اس سے نمٹنا چاہیے۔ ڈاکٹر ایڈم کشنر کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو دوسری طبی سہولیات فراہم کرتے ہوئے سرجری کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم یہ جانے کہ بہت سے بچوں اور خواتین کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں بچوں اور ماؤں کی صحت کے سلسلے میں سرجری کے پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چھوت کی بیماریوں اور ذیابیطس یا کینسر یا دل کی بیماریوں کے لیے سرجری کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، تو جو کچھ پہلے سے کیا جا رہا ہے اس میں ایک اس پہلو کا اضافہ ہی اس مسئلے کے حل کا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ مطالعاتی جائزہ 25 مئی کو ورلڈ جرنل آف سرجری میں آن لائن شائع کیا گیا تھا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 4.6 کروڑ لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بھارت، چین اور پاکستان میں ہے۔ آسٹریلیا میں قائم ایک تنظیم واک فری فاؤنڈیشن نے لندن میں ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ تنظیم چاہتی ہے کہ حکومت اور کاروباری ادارے استحصال کے اس نظام کو ختم کریں جس سے بچے تک محفوظ نہیں ہیں۔ سلتس کا ہوک کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، جہاں 1.2 ارب کی آبادی میں 80 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، پھر بھی اس ملک میں غلاموں کی تعداد کسی بھی اور ملک سے زیادہ ہے۔ گلوبل سلیوری انڈیکس کے مطابق 1.8 کروڑ سے زیادہ لوگ غلام ہیں۔ گلوبل سلیوری انڈیکس نامی اس رپورٹ کے سرکردہ مصنف پروفیسر کیوین بیلز کہتے ہیں،
They have hereditary forms of slavery in India. They've had a long, long history with rural forms of agricultural slavery. So,
بھارت میں غلامی بعض اوقات نسل در نسل چلتی ہے۔ وہاں دیہات میں کاشتکاری میں غلامی کی طویل تاریخ ہے، اور اس پر بھارت میں بہت کام ہو رہا ہے، مگر انہیں یہ مسئلہ ورثے میں ملا ہے۔ آسٹریلیا کی واک فری فاؤنڈیشن وقتاً فوقتاً وہ اشارے شائع کرتی رہتی ہے جن میں جبری مشقت، قرضوں کی وجہ سے مشقت اور جبری شادی اور جنسی استحصال کا ریکارڈ موجود ہے۔ اینڈریو فارسٹ واک فری فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں۔
It's where a person cannot leave their place of existence, either their passport's taken or there's a threat of violence against them or a member of their family, so they're stuck there.
وہ کہتے ہیں یہ وہ مرحلہ ہے جب کوئی اپنا آبائی وطن چھوڑ کر نہیں جا سکتا، خواہ ان کا پاسپورٹ لے لیا جائے یا انہیں یا ان کے خاندان کے کسی فرد کو تشدد کا خطرہ ہو، چنانچہ وہ وہاں پھنس کر رہ جاتے ہیں، اور غالباً اس سے بھی بدتر یہ کہ ان سے کھیتوں میں جانوروں کا سر سلوک کیا جاتا ہے۔ ایشیائی ممالک میں دنیا کی جدید غلامی کے تقریباً 60% لوگ بستے ہیں۔ بھارت کے بعد چین اور پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ جنوبی پاکستان میں اینٹوں کے بھٹے پر مرد، خواتین اور بچے ایسی اجرت پر کام کرتے ہیں جسے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ رانجھن ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے جو جبری مشقت کر رہے ہیں۔
قرضہ تو ہے، مریض جس کو بخار قرضے اٹھاتے ہیں، قرضہ تو بچے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے تو اٹھاتے ہیں نا، مریض ہے، 40-50 ہزار ہے قرضہ۔
قرضے کے نام پر آجر ان کی تمام کمائی رکھ لیتا ہے اور انہیں صرف کھانا دیتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ ایسی ہی صورتحال کا شکار ہیں۔ ولف گینگ بٹنر جرمنی میں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ سے وابستہ ہیں۔
Zwangsarbeit ist ein großes Problem weltweit und wir haben immer wieder dokumentiert Zwangsarbeit bei Arbeitsmigranten.
وہ کہتے ہیں جبری مشقت دنیا بھر میں ایک مسئلہ ہے۔ ہم نے ایسے مزدوروں کا بارہا اندراج کیا ہے جو ترک وطن کر کے آئے، خاص طور پر گھروں میں ملازمت کرنے والے، اور پھر وہ مزدور جو کسی تعمیراتی مقام پر کام کرتے ہیں ان سے بھی جبری مشقت لی جاتی ہے۔ کچھ ایسے ملک بھی ہیں جہاں منظم طریقے سے جبری مشقت لی جاتی ہے، مثال کے طور پر شمالی کوریا اور ازبکستان میں کپاس کے کھیتوں میں یہ مشقت لی جاتی ہے۔ جبری مشقت کے خلاف کام کرنے والے کمپنیوں اور کاروباری اداروں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ ان کے مقامی رفقا محنت کے قوانین پر عمل کریں، مگر ان کا کہنا ہے کہ بڑی سطح پر بہتری صرف حکومت کے ساتھ مل کر چلائی گئی مہم سے آ سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی حمایت یافتہ فورسز نے شام میں داعش کے زیر قبضہ منج شہر کی طرف پیش قدمی کے دوران ترکی کی سرحد کے قریب واقع 9 دیہات پر قبضہ کر لیا ہے۔ شام میں جنگ پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق امریکہ نے منج میں موجود اہداف پر فضائی کارروائیاں بھی کی ہیں، جن میں 3 بچوں سمیت 15 افراد مارے گئے ہیں۔ امریکہ کی اسپیشل فورسز کے 200 اہلکاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے والی کرد تنظیم سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے جنگجو دریائے فرات کے دونوں جانب شدت پسندوں کے زیر قبضہ علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس پیش رفت پر عرب سنی باقیوں اور ترکی دونوں نے غصے کا اظہار کیا ہے، جنہیں خدشہ ہے کہ کرد گروہ سرحد کے قریب اپنی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم امریکہ کی اس علاقے پر گہری نظر ہے، کیونکہ اس کے خیال میں اسی علاقے سے غیر ملکی جنگجو شام میں داخل ہوتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی یہ دوسری بڑی پیش قدمی ہے۔ گزشتہ ماہ اس نے رقہ کے شمال میں درجنوں دیہات پر قبضہ کر لیا تھا، جو شام میں داعش کی نام نہاد خلافت کا دارالخلافہ ہے۔ شمالی افغانستان میں طالبان نے بدھ کو دیر گئے کم از کم 17 مسافروں کو اغوا کر لیا ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان ذبیع اللہ امانی نے بتایا کہ یہ مسافر جو بلقاب ضلع کے شہری تھے صوبائی دارالحکومت سرے پل جا رہے تھے، جب طالبان نے انہیں یرغمال بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی قبائلی لیڈر ان افراد کی رہائی کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ویتنام کے اپنے حالیہ دورے میں صدر براک اوباما نے ویتنام اور امریکہ کے درمیان حالیہ چند برسوں کے دوران بڑھتے ہوئے تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے مستقبل میں ان تعلقات کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی تعاون، دونوں ملکوں کے درمیان عام لوگوں کا تبادلہ اور دیگر عالمی مسائل مثلاً موسمیاتی تبدیلیاں اور صحت وغیرہ شامل ہیں۔ صدر اوباما نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعاون کے حوالے سے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 45 ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت اور سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ اس میں صدر کے حالیہ دورے کے دوران امریکی کمپنی بوئنگ اور ویٹ جیٹ کے درمیان 12 ارب ڈالر کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے امریکہ کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امریکہ بین البحر الکاہلی شراکت داری یعنی ٹی پی پی کی توثیق کرے گا۔ صدر نے توقع ظاہر کی کہ اس تجارتی معاہدے کے تحت ویتنام اس پر مکمل عمل درآمد کرے گا، جس میں مزدوروں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ مزید بران، صدر اوباما نے ویتنام کے خلاف عائد ہتھیاروں کی فروخت پر سے پابندی اٹھانے کا بھی اعلان کیا۔ یہ پابندی عشروں سے قائم تھی اور اس سے اس سر جنگ کے کونہ اثرات کا خاتمہ ہوگا اور ویتنام کو اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری حربی آلات تک رسائی ممکن ہو جائے گی۔ اس تبدیلی سے امریکہ کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ویتنام کے ساتھ تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانا چاہتا ہے۔ اس میں ویتنام اور پورے علاقے کے ساتھ طویل المدتی مضبوط دفاعی تعلقات بھی شامل ہیں۔ جہاں تک جنوبی بحیرہ چین کے مسئلے پر کشیدگی کا تعلق ہے، امریکہ اس مسئلے کے پرامن تصفیے کا حامی ہے اور چاہتا ہے کہ اسے بین الاقوامی قوانین کے تحت ثالثی کے ذریعے حل کیا جائے۔ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ ممالک خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ خود مختار ہوتے ہیں اور ان ممالک اور ان کے علاقوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ صدر نے کہا کہ ویتنام کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانی حقوق اور قانونی اصلاحات کے فروغ کے لیے کام جاری رکھے۔ یہ ویتنام اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی ایک اہم کلید ہے۔ صدر نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اور دنیا کے بہت سے ممالک جن اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں انہیں ویتنام کی حکومت بھی تسلیم کرے گی۔ جدید معیشت کے دور میں خوشحالی کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے عوام کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ صدر اوباما نے ویتنام میں اپنے دورے کے دوران سول سوسائٹی کے اہم اراکین سے ملاقات کی، ہرچند کہ کچھ لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ صدر اوباما نے مذہبی آزادی کی اہمیت کا بھی اعادہ کیا اور مذہب اور عقائد کے بارے میں قوانین کے حالیہ تبادلوں کو اجاگر کیا۔ صدر اوباما نے کہا کہ مذہبی آزادی جب ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف دوسرے لوگوں کے لیے محبت اور خدا ترسی کا اظہار ہوتا ہے جو ہر مذہب کی روح ہے، بلکہ اس سے مختلف عقائد کے لوگ مل کر اپنے علاقے کے اسکولوں، ہسپتالوں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ صدر اوباما نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ویتنام کے درمیان شراکت داری میں مزید پیش رفت ہوگی اور ہمارے ملکوں کے عوام کے درمیان دوستی اور مشترکہ امیدوں کی جڑیں مزید گہری ہوں گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ امریکہ کے بہت سے بڑے بڑے شہروں میں برسوں کے بعد قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ برس قتل کی وارداتوں کی تعداد زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ اب واشنگٹن ڈی سی کے قانون ساز یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام ترتیب دے دیا جائے جس کے تحت ایسے نوجوانوں کی مالی امداد کی جائے جو غربت کے باعث جرائم میں ملوث ہو سکتے ہیں یا ملوث ہو چکے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انہیں باعزت روزگار مل جائے اور جرائم کی طرف مائل نہ ہوں۔ ایریکا بریسکو پہلے ایک مجرمانہ زندگی گزار رہی تھی، اب وہ ایک فیشن ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ وہ نوجوانوں کے لباس تیار کرنا سیکھ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس ٹریننگ پروگرام سے انہیں زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد ملی ہے۔ اس کی مدد سے مجھے یہ واضح ہونے میں مدد ملی ہے کہ میں یہ کام بھی کر سکتی ہوں اور میں اس ہنر کو سیکھ لوں گی۔ میرے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ ایریکا کہتی ہیں کہ وہ پرعزم ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گی۔ واشنگٹن ڈی سی کی سٹی کونسل ایک اور اسی طرح کا پروگرام شروع کرنا چاہتی ہے جس کی مدد سے نوجوانوں کی کونسلنگ، جاب تربیت اور مالی امداد کی جائے گی تاکہ وہ جرائم سے دور رہیں۔ کمیونٹی کے ایک اور سرگرم کارکن رونلڈ مارٹن کہتے ہیں،
Why can we invest in helping young people, you know, heal from their wounds?
ہم نوجوانوں کی مدد کے لیے سرمایہ کاری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ انہیں کارآمد اور پرامن شہری بنانے کے لیے یہ امداد ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ رونلڈ مارٹن جیل سے نکلنے کے بعد ڈی سی کے ایک کمیونٹی کارکن بن گئے۔ انہیں 8 برس قبل والا وہ کامیاب ترین پروگرام یاد ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کو $300 ماہانہ ادا کیے جاتے تھے تاکہ وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ مارٹن کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں سے واشنگٹن میں اسی پروگرام کی وجہ سے پرتشدد جرائم میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس دوسرے مالی اعانت کے پروگرام سے کوئی خاص نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ 200 لوگوں کو رجسٹر کرنے کے لیے اس سے شہر کو تقریباً $500,000 کا خرچ آئے گا۔ ڈی سی پولیس کمانڈر وندیتا یادکر کا کہنا ہے،
We reward for information towards the closure of crimes, but not specifically to stay out of trouble.
ہم جرائم کے خاتمے کے لیے اطلاعات فراہم کرنے والوں کو ریوارڈز دیتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی مشکلات سے دور رہنے کے لیے نہیں۔ ڈی سی پولیس کمانڈر کا کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ پروگرام کے فوائد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن امید ہے کہ سیاست آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یقیناً جرائم کو روکنے والے اس پروگرام سے نوجوانوں کو فائدہ پہنچے گا تاکہ وہ صحیح راہ پر گامزن ہوں۔ پاکستان میں بھی آئے روز دہشت گردی کے واقعات نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور تجزیہ نگاروں کے بقول اس کی بنیادی وجہ غربت، تعلیم کی کمی اور بے روزگاری ہے۔ زیادہ تر دہشت گردی کے واقعات میں نوجوانوں کے ملوث ہونے کی اطلاعات سامنے آتی ہیں، لہٰذا حکومت اور سول اداروں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے ایسے ہی پروگرام ترتیب دیں جو نہ صرف انہیں تعلیم، تربیت اور ہنر فراہم کرے بلکہ ان کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے، مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں، وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے، اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے، اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے، اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے۔ چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں،
The increase in solar panels, photovoltaic cells, has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would. It's now less expensive to produce solar energy.
سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے۔ اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے، چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے، تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے، جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کاؤنسل کی عالیہ ہیگ کہتی ہیں،
The developing nations are the most vulnerable to climate impacts and they need help from the industrialized world which was responsible for much of the pollution that
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں، بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے، بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جسٹن ٹریٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز، پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔